بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله، شرف الشيخ العلامة ربيع بن هذا المدخلي حفظه الله، پیاری کتاب کے شرح کے درس جاری ہے، اور ہم جہاں پر رکے تھے پیچھے درس، وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب کے تعلق سے. شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں، امام صابونی کا یہ کہنا کہ وَيُرُونَهُ عَلَى الظَّاهِرِ، کہ اسماء و صفات کی جو نصوص ہیں ان کو ان کے ظاہر پر جاری کر دیتے ہیں. شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں، یا اہل سنت والجماعت جو ہیں، وہ جو نصوص ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے، ان کو جو ان کا ظاہر معنی ہے اسی پر جاری کر دیتے ہیں. اور ظاہر معنی سے مراد یہ ہے، یہ وہ ظاہر معنی ہے جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے، یہ وہ ظاہر نہیں ہے جس کی طرف اہل باطل جاتے ہیں، معطلہ اور مشبہ میں سے. یہ دونوں جو ہیں، یعنی مشبہ اور معطلہ جو ہیں، یہ بھی ظاہر کی بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ معنی جو ہیں ہم بھی ان کو ظاہر پر ہی تفسیر کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ فاسد معنی ہیں جن کا وہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں مخلوق کی صفات جیسی ہیں. اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کل معطل مشبہ وکل مشبہ معطل. یاد کریں جملے کو، کہ ہر تعطیل کرنے والا تشبیہ کرتا ہے، اور تشبیہ کرنے والا جو ہے وہ تعطیل کرتا ہے. معطل کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے انکار کرنے والے کو، وہ مشبہ کہتے ہیں تشبیہ کرنے والے کو. دونوں میں دیکھا جائے کہ دونوں یوں لگتا ہے کہ الگ الگ ہیں، یعنی ایک تو اقرار کر رہا ہے اور تشبیہ کر رہا ہے، دوسرا انکار کر رہا ہے اور تعطیل کر رہا ہے، لیکن ان کا نتیجہ ایک ہی ہے. جو تشبیہ کرتے وہ بھی انکار کرتے ہیں حقیقت میں، اور جو انکار کرتے وہ تشبیہ کی بنیاد پر ہی انکار کرتے ہیں. وہ کیسے؟ یعنی جب معتزلہ نے اور ان کے جیسے دیگر اہل تعطیل نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، انکار کر دیا ہے، ہم نہیں مانتے. قرآن مجید میں جس آیت میں یا جن آیات میں، جن نصوص میں ہاتھ کا ذکر ہے، اس کے ظاہر سے یہ ہاتھ نہیں جو ہم سمجھتے اور جانتے ہیں. اس کے ظاہر سے معنی وہ معنی لازم آتا ہے جس سے تشبیہ نہیں ہوتی. تو تمہیں کہا، کسی نے کہا کہ تشبیہ سے لازم آتی ہے؟ وہ کہتے ہیں اگر ہم یہ معنی مان لیتے کہ ہاتھ کا معنی وہی ہاتھ جو ہم سمجھتے عربی زبان میں، جسے پکڑا جاتا ہے، تو ہاتھ تو پھر مخلوقات کی بھی ہیں، تو اسے تشبیہ لازم آتی ہے. اس لیے ہمیں وہ معنی لینا پڑے گا جو اللہ تعالیٰ کے شان کے لائق ہو. اچھا، اللہ تعالیٰ کے شان کے لائق کون سا معنی ہے؟ وہ جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، صحابہ کرام کو سمجھایا ہے، اور صحابہ کرام ویسے ہی سمجھے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے، یا وہ معنی جسے یہ تشبیہ دے کر سمجھ رہے ہیں؟ فرق ہے نا دونوں میں. اسے شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کل معطل مشبہ وکل مشبہ معطل، یعنی جو تعطیل کرنے والے ہیں، تعطیل کی اصل بنیاد کیا ہے؟ انہوں نے کیوں انکار کیا اللہ کے اسماء و صفات کا؟ صفات کے انکار کی بنیاد وجہ کیا ہے؟ کہ ان کے دماغ میں پہلے تشبیہ آئی ہے، پھر اس تشبیہ کی بنیاد پر انہوں نے انکار کیا ہے. اس لیے کہا کل معطل مشبہ. اچھا، پھر تشبیہ کرنے والے وہ تو مانتے ہیں نا، لگتا تو یہی کہ جو تشبیہ کرتے جو کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے ہر نام اور صفت کو مانتے ہیں لیکن اس شرط پر مانتے ہیں کہ مخلوق جیسی ہے، یہ تشبیہ ہے. اچھا تو ان کا یہ ماننا انکار ہے کہ نہیں؟ انکار کیسے ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ مراد ہی نہیں، نہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے، بلکہ تشبیہ تو کفر ہے. لیس کمثل ہی شئی، پہلے سے اللہ نے انکار کر دیا ہے کہ تشبیہ تو ممکن ہی نہیں ہے. تو پھر اس کا کیا معنی بنا؟ جو تشبیہ کرتے ہیں وہ بھی انکار کرتے ہیں. اچھا ان دونوں معطل اور مشبہ نے کس بنیاد پر انکار کیا ہے یا ان کا دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم نے ان نصوص کو جن میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے اس کے ظاہر پر جاری کیا ہے. ان کے نزدیک ظاہر کیا ہے؟ جس کو وہ سمجھتے ہیں اپنی فاسد فہم سمجھ کر وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اس آیت کے ظاہر سے مراد یہی ہے. جبکہ ظاہر کا کیا معنی ہے؟ وہ جو اصل معنی ہے اس لفظ کے عربی زبان میں، اسے ظاہر کہتے ہیں. عربی زبان میں جو الفاظ موجود ہیں، کیونکہ شریعت کی وحی کے نزول سے پہلے یہ عربی بولی جاتی تھی کہ نہیں؟ نہیں بولی جاتی تھی، موجود تھی عربی زبان، کئی صدیوں سے موجود تھی قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے. لیکن جب قرآن مجید نازل ہوئی اور وحی نازل ہوئی تو بعض الفاظوں کے معنی شرعی اعتبار سے دوسرے معنی واضح ہو گئے، لیکن جو لغوی معنی وہ تو وہی رہے نا، لغت تو تبدیل نہیں ہوئی نا. اس لیے ہم کہتے ہیں لغت میں یہ معنی ہے اور شریعت میں یہ معنی ہے. نماز کو دیکھیں آپ، نماز کا کیا معنی ہے لغت میں اور شریعت میں؟ لغت میں دعا ہے، لیکن کیا کوئی شخص کہے کہ وہ اقیم الصلاۃ، کہتے میں نے دعا کر لی، بیٹھ بیٹھ ہاتھ کھڑے کر کے ویسے بیٹھ کے دعا کر رہے نماز پڑھ لی ہے، کہ اس کی نماز درست ہے؟ ہم کہیں نماز پڑھ لی ہے تم نے، وہ تو کہتے ہیں نماز مطلب یہی دعا عربی زبان میں. اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، میں نماز تو قائم کر دی ہے دعا کر کے، کیا اس کے عمل ٹھیک ہے؟ فہم ٹھیک ہے؟ وجہ کیا کہ عربی میں صلاۃ کو دعا کے معنی میں ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو پھر غلطی کہاں پہ ہوئی؟ شرعی معنی مراد ہے، اقیم الصلاۃ شرعی معنی یہاں پہ مراد ہے، اور شریعت کے مطابق دعا ایک خاص عبادت ہے جس کی ابتدا تکبیر تحریمہ سے ہوتی ہے اور ختم سلام کرنے سے ہوتی ہے، مخصوص اقوال و افعال ہیں نماز کے. یہ لوگ بھی یہی کہتے ہیں جو معطل اور مشبہ ہیں، کہتے ہیں ہم نے ظاہر پہ اسے جاری کیا ہے. ہاتھ کا معنی نعمت و قدرت بھی ہے، ہاتھ کا معنی وہ ہے جسے پکڑا جاتا ہے، جو جسم کا حصہ ہوتا ہے مخلوقات میں. تو ظاہر سے مراد انہوں نے کہا کہ ظاہر میں نعمت اور قدرت اور طاقت ہی ہے. کہاں ظاہر سے؟ جب اب ہاتھ کی بات کرتے ہیں تو حقیقی معنی، اصلی معنی کون سا ہے؟ وہ جسے پکڑا جاتا ہے، جو ہاتھ ہے. جو قدرت اور نعمت اور باقی معنی ہے، یہ طاقت وغیرہ، یہ بات کے معنی ہیں. عربی زبان میں یہ معنی بھی استعمال ہوتا ہے مجاز میں، حقیقت میں نہیں، یاد رکھیں. اس لیے انہوں نے جو حقیقت تھا اس کو چھوڑ کر مجاز کی طرف جا کے اس حقیقت بنا کے ظاہر کر دیا ہے. اسی پہ بات کریں شیخ ربیع حفظہ اللہ کہ ان لوگوں نے اس طریقے سے بات کی. دیکھیں شیخ صاحب کیا فرماتے ہیں کہ جو معطل ہے نصوص کے ظاہر سے تشبیہ سمجھ لیتا ہے، اسے تاویل تحریف و تعطیل کی طرف چلا جاتا ہے. جو مشبہ ہے وہ تو تشبیہ کی بات ہی کرتا ہے اور اسی پر قائم رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ جو حقیقی صفات ہیں ان کو تعطیل کرتا اور انکار کر دیتا ہے، جس کو ثابت کر اللہ تعالیٰ کے لیے واجب ہے. اچھا جو ظاہر سنت جماعت کے نزدیک ظاہر کیا ہے؟ جو دعویٰ کیا کہ ظاہر ہم سمجھتے ہیں، اب شیخ صاحب فرماتے ہیں ظاہر سے مراد سنت جماعت کے نزدیک یہ معنی ہے جو عربی لغت کے لفظ سے سمجھا جاتا ہے. عربی لغت میں جو اس معنی کا، یعنی جو اصل معنی حقیقی معنی ہے، وہی معنی ہے. مثال کے طور پہ فظاہر الاستواء، استواء کا ظاہر معنی کیا ہے؟ جس کا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے استوى على العرش، کہ اللہ تعالیٰ عرش پر، عرش کے اوپر ہے، عرش پر استقرار کیا ہوا ہے اور عرش سے بلند ہے. یہ معنی ہے استواء کے، جب اعلیٰ کے ساتھ استواء کا لفظ بیان ہو. استواء على، ایک استواء کا لفظ قرآن مجید میں تین طریقے سے آیا ہے، یہ عربی زبان میں تین طریقے سے بیان ہوتا ہے. استوى على و استوى الى، تین ہیں. ایک بغیر حرف جر کے ہے استوى، اور دوسرا حرف جر علا کے ساتھ ہے، اور تیسرا الا کے ساتھ ہے. جن نصوص میں بلندی کا ذکر ہے، علو الارتفاع کا، وہ حرف علا کے ساتھ ہے، استوى علا ہمیشہ. اس کا یہی معنی ہمیشہ ہے، کوئی اور معنی ہے ہی نہیں. جب الا کے ساتھ ہو اس کا معنی ہے قصد، قصد کیا، استوى الى السماء، آسمان کی طرف قصد کیا اور متوجہ ہوا. یہ سورۃ بقرہ میں آیا ہے. وہ جو استوى ہوتا ہے یعنی اشتد، اور برابری کو بھی کہتے ہیں عام عربی زبان میں. تو جب لفظ آتا استوى على، تو اس کا ایک ہی معنی ہے، الارتفاع والعلو والاستقرار. اور یہ معنی ہمیشہ اہل سنت نے لیا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے استوى على العرش، اور یہ جملہ قرآن مجید میں سات جگہوں پر موجود ہے، ایک جگہ پہ نہیں ہے، سات مختلف صورتوں میں موجود ہے. ایک میں کافی نہیں تھا کیا؟ تکرار کس وجہ ہو، جب کسی چیز کی بار بار تکرار ہوتی ہے تاکید کے لیے، بارک اللہ فیک، کہ تاکید کی گئی تاکہ کسی کو وہم گمان ہو کہ معنی کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. ان لوگوں نے اس کے باوجود بھی اپنے معنی نکالے ہیں کہ نہیں، اور انکار کیا ہے کہ نہیں. یعنی جب آپ کسی بات کو بار بار بیان کرتے ہیں مزید تاکید کے لیے، تاکہ آپ کا یہ پیغام مضبوط ہو جائے، اور کوئی بیٹھنے والا آپ کے کہیں اس سے مراد وہ بات ہے جو دور تک معنی میں نہیں بنتی، تو خلل اس کی کس چیز میں ہے؟ خلل ہے کہ نہیں؟ میں ایک بات تین مرتبہ ریپیٹ کرتا ہوں، آپ اسے معنی کوئی اور لے لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سات مرتبہ قرآن مجید میں صرف یہ جملہ بیان کر استوى على العرش، تاکہ پتہ چلے کہ معنی یہی ہے جو سلف نے سمجھا ہے اور جو ظاہر ہے. استقر وعلى وارتفع، یہ سارے معنی علو کے، ارتفاع کی، بلندی کے اس جملے میں ہیں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں جیسے کہ سلف نے تفسیر کی ہے اور یہی سمجھا جاتا ہے عربی لغت سے، جو ہم نہیں سمجھتے وہ کیفیت ہے. کیف استوى، اب کیفیت مجہول، ہم نہیں جانتے کہ جو نہیں سمجھتے وہ معنی نہیں یاد رکھے، معنی بالکل سمجھتے واضح ہے، اس کے ظاہر پہ ہے. یعنی اس جملے میں امام ابن الصلوۃ رحمہ اللہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو معنی ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے، ان کے ظاہر پر ہم جاری کر دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ عربی لغت پہ معنی کیا ہے. اور یہی منہج اہل سنت جماعت کا اسماء و صفات کے باب میں، کہ جتنی بھی قرآن کی مجید کی آیات سے احادیث جملہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا ہمیں ثبوت ملتا ہے، ہم ان الفاظ کو جو معنی ہیں عربی زبان کے مطابق سمجھتے ہیں، اسے ظاہر پر اسے جاری کر دیتے ہیں. اگر ظاہر پر جاری نہیں کرے پھر تعویل سے کام لینا پڑے گا، اور تعویل میں تحریف آتی ہے، اور تحریف سے تعطیل ہو جاتی ہے. اچھا، پھر شیخ صاحب فرماتے امام ابو عثمان الصابوني رحمہ اللہ، ویکلون علمہ الی اللہ تعالی، اور اس کے علم کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں. یہ جملہ ذرا خطرناک سمجھنے کی ضرورت ہے اسے. علم جو ہے، علم معنی کا علم کیا ہے، یعنی اس معنی سے مراد کیا ہے، اس لفظ کا معنی کیا ہے، اور اس کی کیفیت کیا ہے، جو اس کی حقیقت کیا ہے، دونوں مختلف چیزیں ہیں. دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کا علم صفت العلم، بکل شیء علیم. علم کو معنی ہم سب جانتے ہیں، جب کہتے ہیں جانتا ہے، میں نے ترجمہ بھی کر دیا دوسری زبان میں، ٹھیک ہے نا؟ تو علم کا معنی ہم سب جانتے ہیں. اچھا، کیا علم کو کوئی احاطہ کر سکتا ہے؟ علم کی کیفیت کیا ہے کوئی جانتا ہے؟ اس سے اللہ تعالیٰ علم کو تو ثابت کی کئی قرآن مجید کی آیات میں، لیکن احاطہ کی نفی کی ہے کہ نہیں؟ آیت کرسی میں کیا ہے؟ ولا يحيطون بشيء من علمه، سبحان اللہ. علم کو ثابت کیا، احاطے کو انکار کو نفی کی، وجہ کیا ہے؟ دونوں فرق کیا ہے؟ علم کا معنی معروف ہے، علم کس چیز کو کہتے ہیں، لیکن علم کی حقیقت اور کیفیت کیا ہے نہیں جانتے ہم. یہ اصل بات ہے. یہاں پہ جو امام صاحب فرما رہے ہیں، جیسے میں آگے بیان کروں گا، اس میں یہ گمان ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد تفویض ہے. تفویض کا معنی یہ ہے کہ ہم معنی نہیں جانتے لفظ کا کیا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. تفویض المعنی الى اللہ. مفوضہ ایک اور گروہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ اسماء و صفات کا انکار کیا ہے، لیکن ایک دوسرے طریقے سے. وہ طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بھی ہیں، سب مانتے ہیں، لیکن معنی اللہ بہتر جانتا ہے. ہاتھ کا معنی کیا ہے؟ کہتے پتہ نہیں. کیوں پتہ نہیں؟ معنی کیا نہیں جانتے؟ ہاتھ کسے کہتے ہیں؟ نہیں ہم نہیں جانتے. کون جانتا؟ اللہ بہتر جانتا ہے. علم کسے کہتے ہیں؟ رحمت کسے کہتے ہیں؟ الغفور الرحیم، العزیز الحکیم. کہتے ہیں مانتے ہیں اللہ عزیز بھی، حکیم بھی ہے، غفور بھی، رحیم بھی ہے، ملک بھی ہے، جبار بھی، سب مانتے ہیں، لیکن معنی نہیں جانتے. تو پھر معنی کیا ہے آپ لوگوں نے بھائی؟ اس کا مطلب قرآن مجید آدھے سے زیادہ جو ہے وہ غیر معروف المعنی ہے. تو ایسی کتاب پڑھے گا کون؟ یا فائدہ کیا ہوگا پڑھنے کا؟ اسے تفویض کہتے ہیں، بڑا خطرناک منہج ہے تفویض کا، تعطیل سے بھی زیادہ خطرناک ہے. تو امام صاحب کا یہ کہنا وَيَكِلُونَ عِلْمَهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى کہ رسول جماعت جو ہیں ان الفاظ کے معنی کا اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں. اصل اس بات سے مراد کیا شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ربیع حفظہ اللہ، کیفیت صفات کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں. صفات کی جو کیفیت ہے، جو حقیقت ہے، اس کا جو کن ہے، اس کو تو نہیں جانتے. اب اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کیسے رحیم ہے؟ اللہ رحم کیسے کرتا ہے پتہ ہے ہمیں؟ اللہ تعالیٰ حکیم، حکمت کیسے کرتا ہے؟ کیسے جو ہے یہ الگ چیز ہے، ایک الگ انفارمیشن اس لفظ کے بارے میں نہیں. اب اس کو ہم جانتے کیا ہے، کیا معنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے رات کے آخری پہر میں، کیسے نازل ہوتا ہے؟ اللہ اعلم. کیا نازل ہوتا ہے؟ نازل تو ہوتا ہے. اچھا نزول کا کیا معنی؟ ہم سب جانتے ہیں، لفظ کو جانتے ہیں، لیکن کیفیت کو ہم نہیں جانتے. اس لیے یہاں پہ ایک بڑا پیارا قاعدہ ہے جو شیخ صاحب بیان کرتے ہیں. السلام ورحمۃ اللہ. شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت جماعت جو ہیں وہ کیفیت کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں، کہ کیفیت کے علم جو ہے کوئی بھی نہیں جانتا اللہ تعالیٰ کے سوا. معنی کا علم اللہ کے سپرد نہیں کرتے. کوئی عربی زبان میں معنی سب جانتے کیا معنی ہے، اور دونوں میں فرق ہے، لفظ کا معنی اور لفظ کی حقیقت اور کیفیت. ٹھیک ہے نا؟ صفت کا معنی اور صفت کی حقیقت اور کیفیت. صفت کا معنی عربی زبان ہم سب جانتے ہیں، لیکن اس کی جو حقیقت اور کیفیت ہے کوئی نہیں جانتا اللہ تعالیٰ کے سوا. یہاں تک واضح ہے؟ اچھا آگے دیکھیں. پھر شیخ ربیع حفظہ اللہ مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم ہے، خوب جاننے والا ہے، عالم علم والا ہے، اور علیم خوب جاننے والا ہے. اور ہم اس صفت پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس صفت متصف ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شان ہے. اور یہ بھی ہم یقیناً جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت، علم کی صفت، جو مخلوق جیسی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم کا احاطہ جو ہے نا وہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ محیط ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے تعلق سے فرماتا قرآن مجید اور کئی آیات میں. یہاں پہ دو آیات قرآن مجید کی شخص نے بیان کی ہیں. پہلی آیت سورۃ الانعام آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وعند مفاتح الغیب لا يعلمها الا اللہ. غیب کی کنجی صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ويعلم ما في البر والبحر، اللہ تعالیٰ خوب جانتا جو کچھ خشکی اور تری میں. وما تسقط من ورقة، اور کوئی پتہ نہیں گرتا. الا يعلمها، الا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس پتے نے آئے، کہاں پہ گرنا ہے، کب اس کو اٹھنا ہے، اور کہاں پہ گرنا ہے. پوری دنیا میں دیکھیں آپ، سبحان اللہ. ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اور کوئی دانہ نہیں زمین کی ظلمتوں میں، الا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ کہاں پہ ہے. اور ولا رطب ولا یابس، اور کوئی تری یا کوئی خشکی نہیں، الا فی کتاب مبین، الا کہ کتاب مبین میں ہے. دوسری آیت میں سورۃ الطلاق آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. اسے پہلے کیا، اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِنَّ اللَّهَ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، وَيَقِينًا اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو محیط ہے. اچھا یہ تو اللہ کا علم ہے، کہ مخلوقات کا علم بھی کیا ایسا ہے، کوئی تناسب ہے دور تک بھی کہیں پہ ممکن ہے, سوال نہیں پیدا ہوتا. یہ ایک صفت علم کی. ہم کہتے ہیں فلان عالم ہے, کہتے کہ نہیں, تو عالم تو مخلوق بھی عالم ہے نا, صفت العلم مخلوق میں بھی ہے نا, اور خالق نے بھی کہا ہے جل شانہ سبحانہ وتعالی کہ وہ علیم ہے, علام الغیوب ہے, ایسا ہے نا. اب اس لفظ علم کا جو ہے خالق میں بھی مخلوق میں بھی ہے, کیا دونوں کم اور معنی جانتے ہیں علم کے؟ کیا سب جانتے ہیں یہ جانا, کیا دور تک بھی دونوں میں کوئی تناسب ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ دیکھ لیں آپ, مخلوق میں سے وہ کون سی ہے, وہ کون سی مخلوق ہے, وہ کون سب سے بڑا عالم لے لیں آپ جو کسی چیز کا احاطہ کرتا ہو, کر سکتے ہیں احاطہ؟ دور نہ جائیں. یہ انسان اپنا بڑا عالم سمجھتا ہے اور سائنس کی ترقی اس نے کر لی, بتائیں کہاں تک اس نے پہنچا ہے, زمین کو اس نے فتح کر لی ہے, تو ابھی چاند کو بھی وہ فتح کرنا چاہتا ہے, وہ مارس تک بھی جانا چاہتا ہے, پتہ نہیں کہاں تک جانا چاہتا ہے. اس انسان سے ایک سوال کرو, جو نفس تمہارے اندر ہے جسے روح کہتے ہیں, ذرا بتاؤ کیا ہے؟ کوئی سائنس جان سکتی ہے کیا ہے؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی, نہیں پتا کیا ہے. میڈیکل سائنس کو بھی نہیں پتا کیا ہے, آج تک کوئی مائی کلال نہیں بتا سکا کہ کیا ہے. بس روح نکل جاتی بندہ مر جاتا ہے, یہ جو نکلتی ہے کیا ہے پتہ ہے؟ کہتے ہیں یہ سانسیں جو ہیں, یہ سانسیں بھائی یہ ہوا ہے, آپ آکسیجن لیتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ سے باہر نکالتے ہیں, اسی سانس سمجھتے ہیں آپ, اسے آپ روح سمجھ, یہ روح نہیں ہے یہ, اس کے حد پھیپھڑے تک ہے, پھر پھیپھڑے سے جا کے یہ جا کے فلٹر ہو کے بہت, کیونکہ اس ایئر میں جو ہم اندر لیتے ہیں بہت ساری گیسز ہوتی ہیں, صرف آکسیجن جاتے ہیں, باقی ساری گیسیں باہر, باقی اگر اور چلے گئے تو انسان پھر انسان کے زہر ہے, پتہ نائٹروجن وغیرہ زہر ہے انسان کے لیے, صرف آکسیجن فلٹر ہو کے جاتی ہے, وہ خون کے خلیے تک. اچھا خون کے خلیے تک کیسے جاتی ہے کوئی اور بات ہے, برحال چھوڑیں اس کو. میڈیکل سائنس بڑی ترقی کی ہے, بہت ساری جگہ تک پہنچی ہے, لیکن آج تک یہ نہیں پتہ لگا سکے, کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کے اندر جب نکل جاتی ہے بندہ مر جاتا ہے, جسے روح کہتے ہیں. وہ دل کی دھڑکن ہے؟ نہیں ہے. وہ دماغ کا یہ جو ہمارے اندر جو برین ہے یہ ہے؟ یہ بھی نہیں ہے. تو پھر وہ کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہے؟ جواب اللہ اعلم, اللہ اعلم, نہیں جانتے ہم. اس لیے یہ مخلوق کا علم ہے, احاطہ ممکن نہیں کسی چیز کا بھی. سورج کی بات ہم کرتے ہیں, بڑی ریسرچ کی سورج پر, پتہ نہیں کیا کچھ نکاس کیا سائنس نے, احاطہ ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. تو انسان مخلوقات کا علم محدود ہے, اللہ تعالیٰ کا علم لا محدود ہے, کوئی احاطہ نہیں کر سکتا اللہ کے علم کا. یہ ایک صفت کی مثال ہے, باقی تمام صفات دیکھ لیں. انسان دیکھتا ہے, اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا ہے. انسان کیا دیکھتا ہے؟ مجھے پتہ دیوار کے پیچھے کیا ہے, مجھے پتہ میرے پیچھے کیا ہے, میری نظر اتنی محدود ہے کہ میں صرف اپنے ارد گرد دیکھ سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا, سب کچھ دیکھتا ہے, ہمیشہ دیکھتا ہے, ہر وقت دیکھتا ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم, ہم سوتے ہیں دیکھتے ہیں کیا؟ سوتے نہیں ہیں, اونگا جاتے پتہ نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے, کوئی تناسب نہیں ہے. جبکہ معنی جانتے ہیں, دیکھنے کا معنی کیا ہے, لیکن خالق مخلوق میں بہت فرق ہے. اسی طرح ہر صفت دیکھ, رحمت کو دیکھ لیں, انسان رحم کرتا ہے کہ شفقت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے, بچوں پر کرتے, جانوروں پر رحم کرتا ہے انسان, شفقت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی رحیم ہے, اللہ کی رحمت تو مخلوق کی رحمت کی ایک جیسی ہے, سوال نہیں پیدا ہوتا. اس لیے قاعدہ یہ ہے, شاہ صاحب فرماتے ہیں مخلوقات کا علم اللہ کا علم جیسا ہے ہی نہیں, اور نہ اللہ تعالیٰ کا علم سے کوئی تشبیہ ممکن ہے, لا من قریب ولا من بعید, نہ قریب سے نہ دور سے, ممکن نہیں ہے. اللہ بشر کے جو علم ہے اللہ تعالیٰ کا علم جیسا نہیں ہے, نہ ہی فرشتوں کا علم ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء, اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے. وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو علم نازل کر دے اپنے رسولوں پر, اپنے خاص پیارے بندوں پر, تو اس علم وحی کی بنیاد پر کچھ جانتے ہیں غیب میں سے. اگر وحی نازل نہ ہو تو نبی بھی نہیں جانتا کیا ہے, اللہ کا رسول بھی نہیں جانتا کہ کیا ہے, جب تک کہ وحی کے ذریعے غیب میں سے اللہ تعالیٰ کی چیز کی کوئی خبر یا علم نہ دے دے. پھر امام ابو جعفر الصابونی کا یہ جملہ ہے، وَيُقِرُّونَ بِأَنَّ تَأْوِيلَهُ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ، وہ یہ بھی یقین رکھتے ہیں، اس کا اقرار کرتے ہیں کہ اس کی تأویل صرف اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں، یہاں پر بات آتی ہے امام مالک رحمہ اللہ کو، یہ قاعدہ جس کو میں ابھی ذکر کر رہا تھا، یہ قاعدہ ہے امام مالک رحمہ اللہ کے، معروف جملہ ہے اور بار بار ہم نے اس کا ذکر کیا ہے، اور میں گزارش ہے طلبہ علم سے اس کو آپ یاد کر لیں. امام مالک رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ تعالی عرش پر مستوی تو ہوا، یعنی یہ تو ہم جانتے ہیں، کئی فجتہ ہوا، کیسے مستوی ہوا؟ تو امام مالک رحمہ اللہ کو غصہ آیا، سر جھکایا، چہرہ سرخ ہوا، سر اٹھا کے فرماتے ہیں، الاستواء معلوم والکیف مجهول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعة. چار جملے ہی یاد کر لیں. الاستواء معلوم، استواء کا معنی معلوم، ابھی ہم بات کر رہے تھے، ظاہر معنی استواء کا معلوم ہے. کیفیت مجهول، نہیں جانتے. الایمان واجب کیوں ہے؟ کیوں، کس کی دلیل ہے؟ قرآن میں اور سنت میں. والسؤال عنه بدعة کیوں ہے؟ کیونکہ صحابہ سلف نے سوال کیا ہی نہیں ہے، وہ نہ ہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ فرمایا کہ جا کے پوچھو اس کا معنی کیا ہے، تو پوچھتے کیوں معنی کیا ہے، یا پوچھتے کیوں اس کی کیفیت کیا ہے؟ وہ پوچھنا چاہیے تو ہمیں پتہ بھی ہونا چاہیے، بالکل نہیں. نہ تو آپ وسلم تعلیم دی ہے، نہ صحابہ نے سوال کیا ہے، تو سوال کرنا ہی بدعت ہے. کسی نے کہا کہ یہ سوال کرنا اللہ تعالیٰ کہا، یہ بھی بدعت ہے. بات صحیح ہے یا جھوٹ ہے؟ جھوٹ اور جہل مرکب ہے. دلیل سے مسلم کی حدیث میں، الجارح کی معروف حدیث ہے، کم سی لڑکی نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کم سی لڑکی سے سوال کس لیے کیا تھا؟ پتہ چلا کہ مومنہ ہے کہ نہیں، ایمان والی ہے کہ نہیں، کیا سوال کیا؟ کلمہ سناؤ. ہم جب کسی پوچھتے ہیں نا بھائی آپ، یا کسی کا امتحان لینا چاہتے ہیں، فلاں مسلمان ہے کہ نہیں، کیا پوچھتے ہیں اس سے؟ بھی مسلمان ہو، کلمہ آتا ہے، چلو سناؤ کلمہ کیا ہے. سبحان اللہ، تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جاننے کے لیے کہ مومنہ ہے کہ نہیں، ایمان والی ہے کہ نہیں، کیا سوال کیا؟ این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ تو پھر بدعت کیسے ہو گیا سوال؟ تو جہل مرکب ہوا کہ نہیں؟ اچھا، یہ لوگ کیوں انکار کرتے ہیں، کیوں منع کرتے ہیں سوال کرنے سے؟ کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا عقیدہ غلط ہے، ورنہ سوال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، جواب اس کم سن لڑکی نے دیا ہے، جاریہ نے دیا ہے. فی السماء، یعنی علی السماء، اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے، بلندیوں پر ہے، کیونکہ سما کا لفظ جو عربی زبان میں آسمان کو بھی کہتے ہیں اور علو کو بھی کہتے ہیں، السماء بلندی کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ بھی اشکال ہوتے ہیں. فی السماء، اللہ آسمان کے اندر ہے کیا؟ فی حرف جر، جب میں کہتا ہوں الماء فی الکوب، پانی گلاس میں ہے، وہ فی ظرفیہ کے لیے ہے، تو پھر یہ کیسے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے؟ اچھا، اس کے دو جواب ہیں. پہلا جواب ایک یعنی ایکسٹرا انفارمیشن ہے. ایک جواب یہ ہے کہ عربی زبان میں جو حروف الجر ہے، فی اور علی ایک دوسرے کی جگہ لے لیتے ہیں. فرعون نے جو 40 جادوگر تھے جنہوں نے ایمان قبول کیا، توبہ کی اور مومن ہو گئے، کیا کہا؟ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فی جذوع النخل، یا علی جذوع النخل، فی ہے یا علی ہے؟ کہیں پہ علی ہے؟ نہیں ہے. فی جذوع النخل، اگر آپ اس کا عام ترجمہ کرتے ہیں، سولی چڑھایا درخت کے اندر، درختوں میں، کھجور کے درختوں میں، سولی درخت میں چڑھائی جاتی ہے، درخت پر یا درخت کے اوپر ہوتا ہے، نہ سولی چڑھنے سے باندھ دیتے درخت کے اوپر، تو درخت پر، درخت کے اوپر، درخت کے اندر نہیں. تو یہاں پہ حرف جر کون سا ہے؟ فی ہے، علی نہیں ہے. اچھا، استوا، اللہ فی السماء، جو قرآن میں بھی ہے، اَأَمِنْتُم مَن فِي السَّمَاءِ، سورة الملک میں، اَأَمِنْتُم مَن فِي السَّمَاءِ، کیا تم اس کے امان میں، امن امان میں آ گئے جو آسمان میں ہے؟ تو آسمان نے کیا مطلب، اللہ آسمان اللہ کو محیط کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے یا آسمان پر ہے؟ جیسے کہ درختوں پر لٹکانے کی فرعون نے دھمکی دی ہے. تو عربی زبان میں یہ ثابت ہوا ہے کہ عربی زبان میں جو حرف الجر فی اور علی ایک دوسرے کی جگہ لیتے ہیں. آپ کہتے فی مراد علی ہوتا ہے، دوسرا جواب یہ ہے کہ عربی زبان میں السماء صرف آسمان کو نہیں کہتے، آسمان کو بھی کہتے ہیں اور علو کو بھی کہتے ہیں، بلندی کو بھی کہتے ہیں. تو فی السماء یعنی فی العلو، اور یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے. علی السماء یعنی فی السماء، علی السماء بھی معنی بنتا ہے فی کی جگہ علی کو کر دیں، اور علی العرش استوى اور علی السماء کوئی فرق ہے نہیں ہے، کیونکہ آسمان بلندیوں پہ ہے، آسمان ہے، سات آسمان کے اوپر پھر عرش ہے، پھر عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ ہے. یہ اصل بات ہے. اچھا اب یہ قاعدہ ہے، الاستواء معلوم والکیف مجهول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعہ. اب شیخ ربیع فرماتے ہیں یہ قاعدہ یاد رکھ لیں، ہر صفت میں جو بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرے اس کو یہی جملہ پڑھ کے سنا دو. یہ قاعدہ ہے، اس میں معنی ظاہر بھی معلوم موجود ہے، جو کیفیت ہے اس کے بھی انکار کیا جا رہا ہے کیونکہ اس کا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور ایمان بھی واجب ہے اس صفت پر کیونکہ اس کی دلیل موجود ہے، اور سوال کرنا بھی بدعت ہے، اس لیے سوال مت کرو آج کے بعد. یہ بدعتوں کا طریقہ ہے، اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ جواب ہر اس سوال کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کسی صفت کے لیے کوئی کرتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، کیسے ہاتھ ہیں؟ ہم جواب کہیں گے الیدان معلومتان لیکن کیفیت مجهولہ. ہاتھ ہم جانتے ہیں معنی کیا ہے دونوں ہاتھوں کا، لیکن کیفیت مجهول ہے. اور اسی طریقے سے تمام صفات میں علم معلوم ہے، کیف مجهول ہے، استواء معلوم ہے، کیف مجهول ہے، نزول، مجیء، غضب، رضا، ضحك، اللہ تعالیٰ کا نازل ہونا، اللہ تعالیٰ کا آنا قیامت کے دن، غضب، غصہ، راضی ہونا اور ہنسنا، یہ تمام صفات اللہ تعالیٰ کی ثابت ہیں قرآن اور سنت میں. ان تمام ہم کہتے ہیں، ان کے معنی ہم جانتے ہیں، لیکن کیفیت ہم نہیں جانتے اور مجهول ہے. اور تمام صفات الافعال جو ہیں وہ صفات الذات، ذات صفات جو ہیں، ہم تمام کے معنی کو اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن اور ان پر ایمان بھی رکھتے ہیں، ان کو ثابت بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شان ہے. لیکن جو جائز نہیں ہے کہ ہم یہ دعویٰ کریں یا ہم یہ کہیں کہ علم کیفیت جو ہے کوئی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کے صفات کو ہم ثابت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شان شان ہے، کیفیت کے علم کا دعویٰ ہم نہیں کرتے، نہ قریب سے نہ دور سے، کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. اور امام ابو عثمان الصابونی نے اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید کی سورۃ آل عمران آیت نمبر 7 کو بطور ثبوت پیش کیا ہے. فرماتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ راسخین فی العلم کے تعلق سے فرمایا اس آیت میں، والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب. یہ پوری آیت جو ہے ایک عظیم آیت ہے، اور کوشش کرے اسے یاد کر لیں. سورۃ آل عمران آیت نمبر 7، اس میں اسماء و صفات کے باب میں ایک بہت عظیم پیغام ہے کہ قرآن مجید کی آیات دو قسم کی ہیں، ایک محکم ہے، ایک متشابہ ہے. محکم آیات جو ہیں یہ قرآن مجید کی بنیادی آیات ہیں جن میں واضح پیغام ہے معنی کے اور دلالت کے اعتبار سے. جو متشابہ آیات ہیں ان کو معنی کو جاننے کے لیے آپ کو قرینے کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ ثابت ہو جائے. جو محکم آیت کے لیے آپ قرینے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ ظاہر سے واضح ہو جاتا ہے کہ معنی یہی ہے. جو متشابہ ہے ان کے لیے آپ کو کسی اور چیز ضرورت پڑتی ہے تاکہ معنی واضح ہو جائے. معنی واضح نہیں ہوتا جیسے کہ محکم میں معنی واضح ہوتا ہے. تو قرآن مجید کی آیت دو قسم کی ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے هو الذی انزل علیک الکتاب، اللہ تعالیٰ نے ہی آپ پر کتاب نازل کی یعنی قرآن مجید. منہ آیات محکمات، اسے قرآن مجید میں سے کچھ آیات محکمات ہیں. ہن ام الکتاب، یا ام الکتاب اصل ہے قرآن مجید میں. وہ اخر متشابہات، اور بعض کچھ آیتیں ایسی ہیں جو متشابہ ہیں. فاما الذین فی قلوبہم زیغ، اب لوگوں دو قسم میں بٹ گئے ہیں، آیات دو قسم کے، لوگ بھی دو قسم کی ہیں ان آیات کو سمجھنے میں. پہلے قسم کے وہ لوگ، فاما الذین فی قلوبہم زیغ، وہ لوگ جن کے دل میں ایک ٹیڑھا پن ہے، دل کے صاف نہیں ہے، دل میں خرابی ہے، کیا کرتے ہیں؟ فَاتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، ان آیات میں سے ان آیات کی اتباع کرتے ہیں جو متشابہ ہے. کیا ہونا چاہیے تھا؟ اتباع کی چیز کرنی چاہیے تھی؟ محکم کی. ہن ام الکتاب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ یہ نہیں فرمایا کہ غلط سمجھا لوگوں نے، بلکہ پڑھا کہ دل میں مرض ہے، خرابی ان کے دل میں ہے، کیونکہ ان لوگوں نے صحیح راستہ اختیار نہیں کیا ہے اور پیچھے لگ چلتے ہیں متشابہ آیات کے. وجہ کیا ہے؟ وجہ بھی بتا دیے، ابتغاء الفتنہ تو ابتغاء تأویل، فتنہ چاہتے ہیں، اور اصل خرابی کی چیز میں ہے کہ تأویل چاہتے ہیں، اصل معنی کو مراد سے ہٹ کر اپنی من پسند مرضی کے معنی کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. وما يعلم تأويله إلا الله، جبکہ تأویل اللہ سوا کوئی جانتا نہیں ہے. اس طریقے سے کیا مراد ہے؟ جیسا بھی بتایا ہے، الحقیقة والکیفیہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. والراسخون فی العلم، اور جو علم راسخ ہیں، یقولون آمنا به، کہتے ہیں ہمارا سب پر ایمان ہے، محکم پر بھی ایمان ہے، متشابہ پر بھی ایمان ہے. کیوں؟ کل من عند ربنا، کیونکہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ایمان سب پہ ہے، کیونکہ جو محکم آیات ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے کلام ہیں، جو متشابہ آیات وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاک کلام ہیں. جب سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ایمان سب پہ ہے. وما يذكر الا اولو الالباب، نصیحت تو صرف عقل مند ہی لیتے ہیں. عقل مند ہوتے تو یہ بھی صحیح سمجھ، تو صحیح نصیحت لیتے. لیکن اب یہ دیکھ، دو قسم کے لوگ ہیں، ایک راسخون فی العلم، علماء نے فرمایا راسخون فی العلم، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں علم صرف کافی نہیں ہے، علم رسوخ لازمی ہے، تاکہ جو جن لوگوں کو غلطی لگی ہے، غلط فہمی کا شکار ہوئے ہیں، ان کے دل میں کہیں کہیں پر کوئی خرابی ضرور ہوئی ہے. اہل بدعت کو دیکھ لیں آپ، جتنی بھی اہل بدعت ہیں، مشبہ، معطلہ، جس میں جہمیہ بھی ہے، معتزلہ بھی ہے، اشاعرہ، ماتریدیہ، اصل خرابی دل کے اندر ہے. ان کے نفس کے اندر ایک چاہت ہے، اس چاہت کو پانے کے لیے تأویل کے نام پر تحریف کر کے تعطیل کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کر دیا ہے. جو راسخون فی علم ہیں وہ خوب جانتے ہیں، معنی کو اچھی طرح جانتے ہیں. ابھی مالک رحمہ اللہ علماء میں سے ہے کہ نہیں؟ راسخون فی علم ہے کہ نہیں؟ اب کیا جواب دیا؟ کیف استوى؟ اب دیکھیں اہل بدعت نے کیا کہا، یہ سوال کہاں سے آیا؟ کیونکہ ایسے لوگ موجود تھے جو انکار کرتے تھے، معتزلہ اس وقت موجود تھے، وہ انکار کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا. وہ کہتے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی نہیں ہوا، کیونکہ مخلوق بھی مستوی ہوتی ہے، تو خالق مخلوق تشبیہ تھے، ہم نہیں مانتے استواء کو، انکار کرتے ہیں، اس سے سمت لازم آتی ہے، اس سے فرع لازم آتی ہے، پتہ کیا کچھ لازم نہیں آتا، وہ انکار کر دیا. تو اس نے کسی سے سنا کہ لوگ جو ہے انکار کرو کہتے ہیں کہ اللہ مستوی نہیں ہوتا، اس لیے پھر آ کے سوال کہ کیف استوى. اب دیکھیں جن کے دل میں خرابی تھی انہیں انکار کر دیا ہے اور کہا ممکن نہیں ہے، کس چیز کے پیچھے لگے؟ متشابہ کے. اب اس میں استوا کے لفظ محکم کیا ہے، متشابہ کیا ہے؟ محکم جو معنی ہم جانتے ہیں استوا کا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا متشابہ کیا ہے؟ کیفیت. بار کا اسماء و صفات کے باب میں جو ظاہر معنی ہے وہ حقیقی معنی ہے اور وہ محکم ہے، جو اس کی کیفیت ہے وہ متشابہ ہے. حقیقت نہیں جانتے، کیفیت نہیں جانتے ہم، ٹھیک ہے نا؟ اب جنہوں نے انکار کیا، الذین فی قلوبہم زیغ، انہیں میں سے ہے کہ نہیں؟ کیونکہ کس کے پیچھے لگے؟ متشابہ کے پیچھے لگے، کیفیت کو جاننے کی کوشش کی اور ٹھوکر کھا کے گمراہ ہو گئے. اسے اس شخص نے بھی کہا کئی فستوا، پھر آخر میں پتہ کس سے آخر میں کیا کیا، انہوں نے کہا مجلس سے نکال دو، بدعتی ہے یہ. کہتے ہیں وہاں سے میں نے نہیں کہا، میں نے کسی اور سے سنا ہے. کہتے ہیں میں نے تجھ سے سنا، نکالو اس کو، میں نے تو تجھ سے سنا ہے. یہ مطلب یہ سوال کرنا بھی جائز نہیں تھا اس زمانے میں. آج لوگ بڑے جسارت کر کے کہتے ہیں یہ سوال مت کو، اللہ تعالیٰ کہاں پہ ہے. سبحان اللہ. راسخون فی العلم کا ہمیشہ ہی طریقہ رہا ہے، یہ سلف کا راستہ. امام مالک رحمہ اللہ ہمارے اسلاف میں سے، اسلاف صالحین میں سے ہے، اور جن لوگوں نے یہ راستہ اختیار کیا ہے وہ ان میں سے ہیں جو سلف کی اتباع احسان کے ساتھ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی ہوگا اور ان کو بھی راضی کرے گا قیامت کے دن. پھر شیخ ربیع حقوق فرماتے ہیں اسی آیت کے تعلق سے کہ بہت سارے سلف میں سے اس آیت کو یوں پڑھا، وما يعلم تأويله إلا الله، وقراءة أخرى تنسب إلى ابن عباس، ودوسری قراءت سلم عبد الله بن عباس کی طرف منسوب ہے. فرماتے ہیں جب آیت یہ پڑھتے ہیں وما يعلم تأويله إلا الله الراسخون في العلم، دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک میں وما يعلم تأويله إلا الله، پھر یہاں پہ وقفہ ہے، رک جاتے ہیں، ودوسی قرآن وقفا نہیں ہے بغیر وقف کے. وما يعلم تأويله إلا الله الراسخون في العلم. اور اس میں جب آپ ایک ساتھ پڑھتے ہیں بغیر وقف کے, معنی یہ ہے کہ جو متشابہ کا علم ہے وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور رسول بھی جانتے ہیں. لیکن اس متشابہ سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں جیسے فرماتے ہیں جو رک جاتے ہیں وما يعلم تأويله إلا الله, واو کے یہاں پر استعنافیہ کر دیتا ہے, اس کے بعد والراسخون في علم کا جملہ ہے, دو جملے ہیں, وما يعلم تأويله إلا الله, پھر وقفہ ہے, پھر والراسخون في العلم. جو وقفے سے پڑھتے ہیں واو جو ہے کون سا حرف ہے؟ حرف جر تو ہے لیکن یہاں پہ حرف العطف ہے یا واو استعنافیہ ہے, یہ دونوں معنی ہیں. استعنافیہ کے مراد ہے کہ استعناف نئے سرے سے جملہ شروع ہو رہا ہے. استعناف شروع کو کہتے ہیں نا, والراسخون في العلم ایک جملہ ختم ہو گیا, وہ يعلم تأويله إلا الله پر رکے وقفہ ہے, جملہ ختم ہو گیا. والراسخون في العلم ایک نیا جملہ شروع ہو گیا, یعنی دوسرے جملے کا پہلے سے کوئی تعلق ہے نہیں ہے. جو عاطفہ ہوتی ہے دونوں جملے جو ہیں واو سے آگے پیچھے دونوں جوڑ دیتی ہے اور حکم میں اس کو شریک کر دیتی ہے. جو حکم پہلے کا ہے واو سے پہلے کا جو حکم, وہی حکم واو کے بعد کا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اس کا مطلب کیا ہے اور کیوں اس پر علماء بات کرتے ہو؟ یہ جن علماء نے مفسرین نے اسے کہ تفسیر کی ہی دونوں معنی بیان کیے ہیں. شاہ صاحب فرماتے ہیں دونوں قراءت جو ہیں صحیح ہیں اور دونوں کا معنی بھی صحیح ہے, جیسا کہ شاہ صاحب بن تیمیہ رحمہ اللہ وغیرہ نے یہ کہا ہے. اب دیکھیں فرق, دیکھیں دونوں میں. شاہ صاحب فرماتے ہیں جن لوگوں نے واو کی استعنافیہ کہا ہے وہ کہتے ہیں وما يعلم تأويله إلا الله, اس سے مراد کہتے ہیں کہ جو ان کی حقائق ہیں چیزوں کی اور جو کیفیت ہے صرف اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, کوئی اور نہیں جانتا ہے. اگر حرف العطف کے بغیر آپ یہاں پہ یہ جملہ پڑھتے ہیں اور وقف کے ساتھ آپ اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں وما يعلم تأويله إلا الله, صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور کوئی اور نہیں جانتا, تو اس سے کیا مراد ہے؟ کیفیت اور اس کی حقیقت. جیسا کہ استواء کی حقیقت, اللہ تعالیٰ دونوں ہاتھوں کی حقیقت, اور جس کا اللہ نے خبر دیا ہے اہل جنت میں سے, جنت کے اندر جو لباس ہوگا, جو نکاح ہوگا, جو نعیم ہوگا, یہ حقیقت جانتا ہے. جنتوں کے لباس کا ذکر آیا ہے, ریشم ہوگا, موٹا بھی ہے اور باریک بھی ہے, حقیقت کیا ہے جانتے ہیں, کیفیت جو ہم جانتے ہیں. ہم یہ پتہ ہے کہ حریر ریشم کی چیز کو کہتے ہیں, اگر یہ معنی نہیں جانتے پھر پتہ ہی نہ ہوتا کیا ہے اس کے اندر. اور جیسے کہ سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جتنی بھی چیزیں جنت میں جن کا ذکر ہوا ہے صرف لفظ کے معنی کی حد تک حق کہ وہی ہے, جیسے کہ سیب ہیں یا انگور ہیں یا جو پھل ہیں جنت میں, سیب جانتے ہیں کیا ہے؟ جو آپ سیب کہتے ہیں آپ کے ذہن میں کوئی آڑو آتا ہے یا آپ کے ذہن میں کوئی کیلا آتا ہے یا سیب ہی آتا ہے؟ جب انگور کی بات انگور ہی آتا ہے نا. ٹھیک ہے نا, اسی طریقے سے یہ جو معنی ہیں انگور انگور ہی ہوگا لیکن ذائقہ دنیا والا نہیں ہوگا. وہ انگور جب آپ کھائیں گے ایک دفعہ دوسری مرتبہ کھائیں گے ذائقہ کچھ اور ہوگا انگور کا. پھر بھی جب ہم بالٹے کھاتے ہیں, چھوٹے مثال کہ سب بالٹوں کا ایک ہی ٹیسٹ ہوتا ہے دنیا میں, تھوڑا فرق بھی ہوتا ہے. اگر ایک ٹیسٹ ہوتا تو سب ایک ہی مالٹا لیتے نا, پھر باقی کیوں لیتے؟ کبھی کندو لے رہے ہیں, کبھی فروٹر لے رہے ہیں, کبھی ابو سورا لے رہے ہیں, کبھی کون سا لے رہے ہیں, لیتے ہیں کہ نہیں لیتے؟ تو ٹیسٹ میں فرق ہوتا ہے, ڈفرینٹ لیتے ہیں نا. واللہ جو جنت میں جو پھل ہے نا, ایک تو ٹیسٹ کوئی بتا نہیں سکتا دنیا میں کیسے ہوگا, کوئی نہیں بتا سکتا. پھر جب اتو بھی متشابہ, سورۃ بقرہ میں سن عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جب ایک دفعہ پھل کھائیں گے دوسری مرتبہ پھل وہی ہوگا ٹیسٹ کچھ اور ہوگا, تیسری مرتبہ پھل وہی ٹیسٹ اور ہوگا, وہ ٹیسٹ آپ ڈھونڈ نہیں سکتے کون سا, اور ہر وقت اس سے بہتر ٹیسٹ ہوگا. سبحان اللہ. اچھا تو ان کی حقیقت کا معنی جو صرف اللہ تعالیٰ بہتر جانتا, حقیقت کیا ہے کوئی نہیں جانتا, لیکن جو معنی ہے لفظ کا ہم سب جانتے ہیں, پھر جملہ جملہ تر ہم سب جانتے ہیں. لیکن احاطہ اور کیفیت صرف اللہ تعالیٰ جانتا, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اچھا, اگر ہم پڑھتے ہیں واو کے ساتھ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ, ایک ساتھ جملہ پڑھتے ہیں عطف کے ساتھ, جس سے مراد کیا ہے, یہ معنی بھی صحیح ہے, اس سے مراد یہ ہے کہ یہاں پہ علم سے مراد کس چیز کا معنی, کیفیت کا معنی ہے یا لفظ کا معنی جو ہے, لفظ کا معنی ہے, اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے اور راسخون فی العلم بھی جانتے ہیں. تو شیخ صاحب بغیر احاطہ کے, کیونکہ احاطہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا, بغیر احاطہ کے علماء بھی جانتے ہیں راسخون فی العلم. تو ہم یہ خوب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا استواء ہے, لیکن حقیقت نہیں جانتے کیونکہ استواء معلوم اور کیف مجہول ہے. اور تمام صفات میں اس طریقے سے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ صفت النزول والمجیء والرضا والغضب والعلم والقدرہ والارادہ, یہ تمام صفات جو ہیں ہر صفت میں ہم یہی کہتے ہیں کہ صفہ معلوم ہے اور کیفیت مجہول ہے, کیونکہ وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا. پھر ایسا فرماتے ہیں مصنف کے کلام کے ظاہر سے یہ گمان ہوتا ہے کچھ کہ انہوں نے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لفظ کا معنی اللہ تعالیٰ جانتا, اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, جسے کہتے ہیں تفویض. لیکن شیخ صاحب فرماتے ہیں لیکن کیونکہ اہل سنت جماعت میں سے ہیں انشاءاللہ, تو وہ یعنی ان کا مقصد یہ نہیں ہے, مقصد یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ جو جانتا ہے وہ حقیقت اور کیفیت ہے, اس کی نفی کر رہے ہیں, نہ کہ لفظ کے معنی کی, کیونکہ لفظ کے معنی کی نفی تو اہل بدعت نے کی ہے, یہ ان کا طریقہ ہے کہ تمام صفات کو ہم جملتاً جانتے ہیں, وہ معنی کو بھی جانتے ہیں, لیکن حقائق تو کیفیت کو اللہ کے سوا کہیں نہیں جانتا. علم اور احاطہ اور ان کی کیفیت اور حقیقت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. ہم عربی لغت سے جانتے ہیں ان صفات کا معنی, کہ ہم یہ بھی خوب جانتے ہیں جب کہ جو دونوں ہاتھ ہیں وہ چہرے سے الگ ہیں, چہرے کا معنی الگ ہے اور ہاتھوں کا معنی الگ ہے, اور جو چہرے اللہ تعالیٰ کے وہ ہاتھوں کے سے الگ ہے. یہ کوئی نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ دو ہاتھ ہیں, اسے چہرہ بھی سے اس معنی میں موجود ہے, یہ ہاتھ اور چہرے میں کوئی فرق نہیں, کیونکہ بعض لوگوں نے یہ بھی معنی نکالا ہے کہ جب ہم معنی نہیں جانتے تو سب کا ایک ہی معنی ہے, یہ فرقہ بھی نکلا ہے, یعنی دونوں ہاتھ چہرہ کہتے پتہ نہیں معنی کیا ہے لیکن ایک ہی معنی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی نسبت ہے, اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ, اللہ تعالیٰ کا چہرہ, اللہ تعالیٰ کا خوش ہونا, اللہ تعالیٰ کا غصہ کرنا, اللہ تعالیٰ کی رحمت, یہ سارے جو ہیں ایک معنی ہے. ایک معنی کیسا ہے, غصہ بھی غضب بھی اور رحمت بھی عذاب بھی سب ایک ہی معنی ہے, کیسے ممکن ہے؟ تو ہم سب جانتے ہیں عربی لغت میں یہ معنی مختلف ہیں. ہم یہ جانتے ہیں کہ قدرت سے مراد یہ ہے, اس کا تعلق مقدورات سے ہے, سمع کا تعلق مسموعات سے ہے, سننا کا تعلق مسموعات سے جو چیز سنی دیتی ہیں, بصر کا تعلق مبصرات سے ہے, جن چیز کو دیکھا جاتا ہے, اور اسی طریقے سے. اور ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھتا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں سنتا ہے, اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ آتا بھی ہے قیامت کے دن یعنی حساب کے لیے. یہ تمام ان تمام صفات کو اللہ تعالیٰ کے ثابت کرتے ہیں اور ان پر ایمان رکھتے ہیں, اور ہم نفی کرتے ہیں صفات اللہ تعالیٰ کے صفات کے تعلق سے تشبیہ کی, تکیف کی, تعطیل اور تحریف کی, لیکن جو حقیقت ہے ان صفات میں سے ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں, اور جو کیفیات ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. آج درس میں اتنا کافی, اگلے درس میں انشاءاللہ نئے باب سے درس کا آغاز کریں گے, اسی اسماء سوال کے تعلق سے ہے, اور اس میں مزید کچھ وضاحت بھی بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.